آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الہداة المهدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، صدق الله العلي العظيم۔ آج نو محرم ہو گئے ہیں اور اس سلسلے ذکر و فکر کی یہ آخری تقریر ہے۔ عنوان گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا، ملک خدا اور حسین کے عنوان سے گفتگو شروع ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ابھی اصل موضوع پر گفتگو شروع ہی نہیں ہو پائی، بہت سے تمہیدی مطالب اور بہت سے دوسرے اطراف و جوانب پر گفتگو ہوتی رہی۔ ملک خدا کی گفتگو آسان بھی ہے اور مشکل بھی، اسی طرح جیسے خود معرفت حق کی گفتگو آسان بھی ہے مشکل بھی۔ جن کے ہاتھوں میں کسی مشکل کشا کا دامن ہے ان کے لیے آسان ہے، جن کے ہاتھوں میں کوئی ایسا مشکل کشا دامن نہیں ہے ان کے لیے واقعا مشکل ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ حمد سے ہی ملک خدا کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک پہنچتے ہیں، اور معلوم ہے کہ یہ مالک یوم الدین کی قرأت دونوں طرح سے وارد ہے، دونوں طرح سے جائز ہے، نماز میں بھی دونوں طرح سے جائز ہے، مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے مالک ہونے اور ملک ہونے کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ حمد سے شروع ہو جاتا ہے. اور سورہ ناس جو آخری سورہ ہے وہاں تک یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے. یہاں بھی رب کا تذکرہ پہلے ہے اور ملک یا مالک کا تذکرہ اس کے بعد ہے. وہاں بھی رب کا تذکرہ پہلے ہے اور فوراً اس کے بعد ملک کا تذکرہ ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو اگر ملک خدا اور مالکیت خدا اور ملکیت خدا، ملک خدا اور ملک خدا کی بحث کوئی شروع کرے تو سورہ حمد سے لے کر سورہ والناس تک قرآن مجید میں آیتیں ایک کے بعد ایک رہنمائی کے لیے آگے بڑھتی ہیں. ان تمام آیتوں کو جمع کیجئے اور پھر میرا یہ جملہ یاد رکھیے کہ سورہ حمد میں جو مالکیت و ملکیت حق کا بیان ہے اور سورہ ناس تک جس کی تفصیل ہے، وہ پوری تفصیل جب سمٹتی ہے تو ایک اس لام میں سمٹ آتی ہے جو لہو میں لام موجود ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، مالکیت اسی کی ہے، ملکیت اسی کی ہے، ملکیت اسی کی ہے، جو کچھ ہے ملک اس کی ہے، جو کچھ ہے ملک اس کا ہے. اب آپ سمجھے کتنا پھیلا ہوا مضمون ہے، لیکن پھر وہی، یہ پھیلے تو سورہ ہم سے لے کر سورہ ناس تک پھیلتا چلا جاتا ہے، سمٹے تو لہو کے لام میں سمٹ آتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی بلاغت. یہاں آپ کو لام کی بلاغت اگر سمجھ میں نہ آئے تو بے کی بلاغت پہ غور کر لیجیے نا. مگر ذہن عالی میں وہ محفوظ نہیں ہے روایتیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ آیہ کریمہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ آیہ کریمہ بسم اللہ میں ہے وہ ایک باء بسم اللہ میں. اگر قرآن مجید کے پہلے ہی حرف باء میں اتنی جامعیت ہے کہ قرآن مجید کے تمام مضامین اس میں سموئے ہوئے ہیں، تو آیت الکرسی کے اس حرف میں اتنی جامعیت ضرور ہے کہ ملک خدا سے متعلق جتنی بحثیں ہیں سب اس میں سموئی ہوئی ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پھر وہی کل کی طرح بات کہوں گا، آج آخری گفتگو ہے، موضوع میں نے چھیڑا ہے، مکمل کرنا آپ کا کام ہے. ارض کے معنی دیکھیے کیا ہے. لفظ ارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سما کے کیا معنی ہے، پھر جب جمع کی شکل میں ہو سماوات تو اس کے کیا معنی ہوں گے، ارض کے کیا معنی ہیں، لغت میں کیا معنی ہیں، اصطلاح قرآنی میں کیا معنی ہے، سائنس کی زبان میں کیا معنی ہے، فلسفے کی زبان میں کیا معنی ہے، حکمت اسلامی میں کیا معنی ہے، عرفانی استعاروں میں کیا مفاہیم ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ خود جستجو کیجئے گا، خود نقطے پیدا کیجئے گا، خود آپ کی طبیعت بالیدہ ہوگی، خود واہ واہ سبحان اللہ کہیے گا. سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو کس کے لیے کہتے ہیں؟ میرے لیے، اپنے لیے؟ سبحان اللہ اللہ کے لیے کہتے ہیں نا، سبحان اللہ. کیا کہنا اس پروردگار کا، کیسا پاک ہے، کیسا منزہ ہے، کیسا مقدس ہے وہ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا اور پلٹ کے ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. ملک خدا کی وسعت نامتناہی ہے، کوئی ملک خدا کی حدیں بتا نہیں سکتا، نہیں بتا سکتا کوئی ملک خدا کی حدیں. جہاں تک ملک خدا ہے وہ رب العالمین ہے، وہاں تک اس کا حکم بھی نافذ ہے اور اس کا نظام بھی قائم ہے. وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ بادشاہت کی جغرافیائی حدیں تو بہت دور دور تک ہیں لیکن بادشاہت قلعے میں سمٹی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سمجھیں. اہل ایمان کے لیے پھر کہوں گا، اہل ایمان کے لیے سمجھنا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن جو ایمان میں راسخ نہیں ہے ان کے لیے مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، فکری مشکل ہے، عملی مشکل ہے، علمی مشکل ہے، وجدانی مشکل ہے، ہر طرح کی مشکل. میں صرف مشکلات ہی کا بیان کروں تو ابھی 10-12 مجلسیں اور ہو جائیں گی. خدا کے سمجھنے میں مشکلات کیا ہیں، ملک خدا کو سمجھنے میں ایک مسلمان کے لیے بھی مشکلیں کیا کیا ہیں، مسلمان کے لیے کیا کیا مشکلیں. کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کے بعد اس کلمے کو دل تک پہنچانا کتنی بڑی اور لمبی مسافت کو طے کرنے کے برابر ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور دل تک پہنچانا آسان نہیں ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں گزارش کر رہا ہوں، یہ آیت آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر مقرر سنا رہا ہوں. ہر فرد سوچے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کلمہ مبارک لا الہ الا اللہ تعلیم فرمایا، تلقین فرمایا، ودیعت فرمایا، اور جب لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سامنے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، تو حضرت حق نے کیا فرمایا؟ قالت الاعراب آمنا. اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. اب بس تاریخ اسلام کی جدلیت ایک یہ بہت بڑی جدلیت ہے. جو لوگ مارکسزم اور تاریخی جدلیت اور مادی جدلیت اور میٹیریل ڈائلیکٹسزم وغیرہ پر گفتگو کرتے ہیں اور جبر تاریخ پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نئی قسم کی جدلیت ہے کہ اسلامی تاریخ کی ایک جدلیت دور پیغمبر سے آج تک چلی آ رہی ہے. کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے مقابلے میں کہنا پڑتا ہے تم ایمان نہیں لائے. اچھا
عجب جدلیت ہے کہ نہیں؟ کہنے والا کہہ رہا ہے ہم ایمان لے آئے، جواب دیا جا رہا ہے تم ایمان نہیں لائے.
بڑی بحث ہے یہاں، علمی بحث بھی ہے، تاریخی بحث بھی ہے. بس میں صرف فہرستوار عنوان گناتا چلا جا رہا ہوں، سوچئے گا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے نا جو دلوں کی خبر رکھتا ہو. دیکھیے، ہم آپ یہ نہیں کر سکتے. ہم آپ اگر کہیں تو حد سے تجاوز ہوگا. ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی شخص آئے کہے میں مومن ہوں، ہم کہیں تو مومن نہیں ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے. مگر یہ کہ ایسے قرائن موجود ہوں، ایسی علامتیں موجود ہوں، ایسے دلائل موجود ہوں کہ جن کی روشنی میں ہم کہہ سکیں کہ تم ایمان نہیں لائے. مثلا کوئی شخص اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہو اور ہر دوسرے صاحب ایمان کے ایمان کا انکار کر رہا ہو، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ بھائی تم خود ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تمہارے دل تک ایمان نہیں پہنچا. اگر دل تک ایمان پہنچ گیا ہوتا تو لبوں پر رقص کرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ پر اتنے نازاں نہ ہوتے، اور تم دوسروں کے ایمان پر شک نہ کرتے. اور صرف شک ہی نہیں، اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا مدعی ہے اور مسلمانوں کو تحقیق کر رہا ہے بغیر کسی حجت شرعی کے، جس کا جی چاہے آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے، جس کا جی چاہے آج آ کر مجھ سے مباہلہ کر لے، آج جو لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر دوسرے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں کسی حجت شرعی کی بنا پر، کوئی دلیل شرعی ہے کسی بھی فقہ کی روشنی میں، کسی بھی فقہ کی روشنی میں، مگر یہ کہ یہود نے کوئی نئی فقہ بنا کے دے دی ہو. مگر یہ کہ اسلام کے دشمنوں نے کوئی نئی فقہ بنا کے دے دی ہو آپ کو، ورنہ کوئی جواز نہیں ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے. ایک چھوٹا سا فقرہ بس عرض کر کے آگے بڑھوں. دیکھیں، میرا تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے، کسی حزب سے نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سیاست ہو تو بس سیاست الہیہ ہو، اگر کوئی سیاست ہو تو سیاست اسلام ہو، سیاست محمدیہ ہو، کوئی سیاست ہو تو سیاست قرآن ہو، کوئی سیاست ہو تو سیاست علویہ ہو، کوئی سیاست ہو تو سیاست حسنیہ ہو، کوئی سیاست ہو تو سیاست حسینیہ ہو، کوئی سیاست ہو تو سیاست ثقلین ہو. میری کوشش یہ ہے کہ میں اگر کچھ بن سکوں تو ملک خدا کا ایک ادنا شہری بن جاؤں. ایک فقرہ سن لیجئے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا بغیر کسی حجت شرعی، بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے قتل کر دیا، یا کوئی بہت ہی معمولی سا سبب تھا جو موجب قتل نہیں تھا. اور آن حضرت کے سامنے پیش کیا گیا تو آن حضرت نے جملہ کیا کہا؟ وائے ہو تجھ پر، خدا تجھے اپنی رحمت سے دور کرے، تو نے اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کس نے بنایا ہے جسم؟
کل یا پرسوں کی تقریر میں میں کہہ رہا تھا کہ رحم مادر میں صورتیں کون بناتا ہے، وہ صورت گر کون ہے جو رحم مادر میں لڑکی اور لڑکا بناتا ہے؟ تو یہ آپ کی صورتیں کس نے بنائی، انسان کی صورتیں کس نے بنائی؟ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کیا ہے. اس کے معنی عمارت سے مراد یہ اینٹ و پتھر کی عمارتیں نہیں ہیں، اصل عمارت یہ ہے جو خدا نے بنائی ہے. اب اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر عام انسانوں کا قتل عام کر رہا ہو تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں تو خود مسلمان نہیں ہے. ہمیں کافر کہنے والے تو خود مسلمان نہیں ہے. لیکن ہم تبھی کہہ سکتے ہیں جب ہمارے پاس قرائن ہوں، دلائل ہوں، ثبوت ہوں، امارات ہوں، اشارات ہوں، علامات ہوں. لیکن حق سبحانہ و تعالی دلوں کی خبر رکھتا ہے، تو اس نے فرما دیا اپنے حبیب سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو اور دل تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. ایمان کب داخل ہوگا دل میں؟ جب ہم اپنے دل میں خدا کے علاوہ کسی اور کو نہ بسائیں. مسلمانوں، خدا سے محبت کر کے تو دیکھو، خدا کو دل میں بسا کے تو دیکھو، پھر دیکھو خدا کیسا اقتدار تمہیں عطا کرتا ہے زندگی پر. پھر دہراؤں گا یہ جملہ، یہاں اس ممبر پر اس سال یہ آخری مجلس ہے، اور یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ مجھے وہ کس ممبر پر اور کہاں شرف ذکر مولا عطا فرمائے گا. ہم تو بندے ہیں، حکم کے بندے ہیں. اس سال میری یہ آخری مجلس ہے یہاں پر، تو پھر یہ دہرا دوں جملہ کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. جس طرح معصوم نے کہا ہر نماز کے بعد تمہارے نفس میں بلندی پیدا ہونی چاہیے، اسی طرح ہر مجلس کے بعد ہمارے نفس میں ایک بلندی پیدا ہونی چاہیے. معرفت میں بلندی، کردار میں بلندی، سیرت میں بلندی، نیت میں اخلاص. توجہ فرما رہے ہیں، جب نیت میں اخلاص پیدا ہو اور دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو تو ملک خدا کی حدیں روشن ہونے لگتی ہیں اور دقیق سے دقیق مسئلے سمجھ میں آنے لگتے ہیں. دیکھیے بہت تہدار گفتگو ہے، واقعا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ محدود وقت میں کیا کیا عرض کروں، کتنے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. ایک طرف یہ مسئلہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے ہر شے مل کے خدا ہے اور ہر شے پر مل کے خدا قائم ہے، اقتدار الہی قائم ہے، نافذ ہے. نہ صرف ملک پر بلکہ ملکوت پر بھی. دیکھیے دو طرح کی چیزیں تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک میٹر ہے اور ایک انرجی، ایک ڈوالیٹی تو یہی ہے، ایک تنویت یہ ہے. دوسری ہے میٹر اور اینٹی میٹر کا ایک تصور آیا ہیں. یہ سب باتیں اب تفصیل سے تو میں نہیں عرض کر سکتا، جو سائنس کے طلبا ہیں، ذوق رکھتے ہیں، اہل نظر اہل مطالعہ وہ جانتے ہیں. ہم ایک ظاہر کے قائل ہیں، ایک باطن کے، ایک جسم کے قائل ہیں، ایک روح کے. ہم ایک عالم مرئی ہمارے سامنے ہے جو ان آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے، ایک عالم نامرئی ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، صرف عقل کی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے. خود سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ بعض چیزیں اس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی، اور اس محدود کائنات میں بعض چیزوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر آئے، اور بعض چیزوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر نہ آئے. جس شے کا کمال یہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر آئے، وہ نظر نہ آئے تو نقص ہے. جس شے کا کمال یہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر نہ آئے اور وہ اس آنکھ سے نظر آ جائے تو نقص ہے. اہل عرفان کے ہاں آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ لاہوت ہے، جبروت ہے، ملکوت ہے، ناسوت ہے، کون جامع ہے، یہ اصطلاحیں موجود ہیں. یہ تمام کی تمام اصطلاحیں بعین ہی قرآن مجید میں مشکل سے ملیں گی، مگر دو اصطلاحیں تو ہیں قرآن میں، ایک ہے ملک اور ایک ہے ملکوت. یہ دونوں اصطلاحیں قرآنی ہیں، توجہ رکھیے گا. یہ علمی بحث ہے، فلسفیانہ بحث ہے، لیکن آپ تو عادی ہو گئے ہیں میرے اس ستم کے. دو کلمات قرآن مجید میں ہیں، ملک اور ملکوت. خدا کی قسم ہماری جانیں نثار ہو جائیں حسن و فصاحت و بلاغت کلام باری تعالی پر کہ اس نے دونوں جگہوں دونوں مقامات کا بیان کس انداز سے کیا ہے. ملک کا بیان بار بار ہوا، ملکوت کا بیان بھی بار بار ہوا. ملک و ملکوت یہ سب ملک کے خدا میں شامل ہے. سورہ تبارک کا مطلع پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ ال کیا ہے، بیدہ ال ملک، وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک ایک کلمے پر اور سیاق عبارت پر اگر گفتگو کیجئے تو دیکھیں اس زمان و مکان میں، اس عالم ہستی میں، اس عالم مرئی میں، اس عالم مدرک و محسوس میں حیات کے مقابلے میں موت ہے. اس لیے جہاں ملک کا تذکرہ ہوا وہاں موت و حیات کا تذکرہ ہوا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. کیونکہ ملک کا بیان ہے، ملک کے حوالے سے بیان ہے، تو موت و حیات کا تذکرہ آ گیا. توجہ ہے، داخل دار آخرت کیا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ. دار آخرت میں موت نام کی کوئی شے نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے. یہ دوئی، یہ سنویت، یہ ڈوالٹی یہاں ہے، مگر دار آخرت میں حیات ہی حیات ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ. قرآن مجید کی آیت یہ بھی ہے، جہاں ملک کا ذکر ہوا وہاں موت اور حیات کا ذکر آ گیا. جہاں آخرت کا بیان ہے صرف وہاں صرف حیات کا اعلان ہے. توجہ ہے. اچھا، سورہ ملک میں کہا گیا تبارک الذی، خود بھی ذرا اس کی لذت تو محسوس کیجئے. کلام محبوب کی شیرینی تو محسوس کیجئے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہاں بھی ید کا لفظ ہے اور ملک کا، ید کا لفظ ہے، بیدہ کیا الملک، اس کے ہاتھ میں ملک ہے. سورہ یاسین، یہ سورہ ملک کا مطلع ہے، اور اب پڑھیے سورہ یاسین کا مقطع. سورہ یاسین کا مقطع کیا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون فسبحان الذی بیا ہے ملکوت کل شیئ، یہاں بید ہی ملکوت ہے، وہاں بید ہی ملک. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صرف اشارے ہیں، صرف اشارے ہیں، صرف اشارے ہیں. یہاں بید ہی ملکوت، وہاں بید ہی ملک. اب اندازہ ہوا کہ ملک سے لے کر ملکوت تک ملک خدا ہے. ملکوت سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر ملکوت تک ملک خدا ہے. مگر ایک بات کی طرف غور فرمائیے، جہاں بید ہی ملکوت و کل شئین کہنا تھا، وہاں پہلے سبحانیت کا اعلان ہوا. فسبحان الذی بید ہی ملکوت و کل شئین، اور جہاں ملک کا تذکرہ تھا وہاں تبارک الذی کہا گیا. خدا کی قسم، یہ ہے اعجاز قرآن، یہ ہے اعجاز قرآن. جہاں ملکوت کا ذکر ہے وہاں سبحانیت کا ذکر ہے، جہاں ملک کا تذکرہ ہے وہاں تبارک کا کلمہ استعمال ہوا. دونوں میں فرق کیوں ہے؟ ید دونوں جگہ شامل ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اور وہاں تبارک الذی بیدہ الملک. بیدہ الملک، یہاں بھی ید ہے وہاں بھی ید ہے، توجہ رکھیے گا. مگر ید سے پہلے وہاں تبارک کہا، یہاں سبحانہ کہا. فرق کیوں آ گیا؟ کیوں آ گیا یوں ہی بے سبب؟ قرآن مجید میں جو کلمہ جہاں رکھا جاتا ہے، جہاں رکھا گیا ہے، اس کلمے سے نہ جانے کتنے دلائل، کتنے براہین، کتنے مطالب، کتنے دقائق، کتنے رقائق، کتنے حقائق سامنے آتے ہیں. انبیاء کے لیے حقائق ہیں، اولیاء کے لیے لطائف ہیں، عقلاء کے لیے رقائق ہیں، عوام الناس کے لیے ظاہری حقائق اور دقائق ہیں. یہ تمام ایک ایک کلمے میں کیا کیا سمویا ہوا ہے. یہاں کہا گیا سبحان، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہاں کہا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ملک اس عالم ظاہر پہ اطلاق ہوتا ہے، یہ جو نظر آتا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، جو کچھ نظر آ جائے نگاہوں سے، یا اس میں نظر آنے کی صلاحیت ہو، نظر آنے کے قابل ہو چاہے نظر نہ آئے، نظر آنے کے قابل ہو چاہے نظر نہ آئے، وہ سب شامل ملک ہے. اور جو نظر آنے کے قابل ہی نہ ہو چشم سر سے، جسے صرف چشم عقل دیکھ سکتی ہو، چشم باطن دیکھ سکتی ہو، وہ سب دائرہ ملکوت میں ہے. حق سبحانہ و تعالی کا اقتدار ملک سے ملکوت تک پھیلا ہوا ہے، اور جب ملک سے ملکوت تک پھیلا ہوا ہے تو جہاں پر اقتدار ہوگا وہاں اس کے لائق انتظام ہوگا. اس کے لائق انتظام ہوگا نا، اور جب انتظام ہوگا، انتظام کے لوازمات ہوں گے، تو فوراً عام عقلیں، عام انسان یہ سوچنے لگتا ہے. ہم جب اس کائنات میں ہوتے ہیں نا، اس زمان و مکان میں چونکہ ہیں، تو ہم زیادہ تر خدا کو اپنے جیسا ہی تصور کر پاتے ہیں، زیادہ تر. یہ ذہن انسانی کی ایک مجبوری ہے، اور اسی لیے مرحوم علامہ جمیل مظہری نے یہ مطلب فرمایا تھا جو مجھے بہت پسند ہے، اور کبھی کبھی توحیدی مباحث میں ذکر کر دیا کرتا ہوں. فرمایا کہ صفات بخشے
مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا۔ ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا۔ تو چونکہ ہماری صورت گری کا بھی داخل ہے بہت سے مباحث میں، اس لیے جب پروردگار خود اپنے اوصاف اور اپنے خصوصیات اور اپنے کمالات اور اپنے قبایا اور معاملات اور مسائل کو بیان کرتا ہے، تو وہ جو کلمہ استعمال فرماتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ توجہ فرما لیں، جب ملک کا بیان ہوا تو تبارکہ کا کلمہ آیا، جب ملکوت کا بیان آیا تو سبحانہ کا، چونکہ ملکوت وہ عالم ہے جو مادی نہیں ہے، جب مادی نہیں ہے تو وہاں وہی ذات کار فرما ہو سکتی ہے جو خود بھی مادی نہ ہو، جو مادی نہ ہو، جو جسم رکھتا ہو وہ ان اشیاء پر حکمرانی نہیں کر سکتا جو جسم نہیں رکھتی۔ اور جو جسم نہیں رکھتا وہ دونوں اشیاء پر حکمرانی کر سکتا ہے، چاہے وہ جسم رکھتی ہوں یا جسم نہ رکھتی ہوں، مگر اس میں یہ قدرت ہونی چاہیے، یہ طاقت ہونی چاہیے، وہ ایسا علیم اور قدیر ہونا چاہیے کہ جسم رکھنے والی ہر شے کی ضرورت کو سمجھتا ہو اور اس کو پورا کرنے کے وسائل خلق کر سکتا ہو۔ تو وہ خود جسم نہیں رکھتا، مگر وہ ایسے وسیلے خلق کر سکتا ہے کہ جو جسم رکھنے والی چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور انہیں کنٹرول کر سکیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ملک اور ملکوت دونوں اس کے حدود اختیار و اقتدار میں ہیں۔ عالم ملک پر بھی اقتدار اللہ کا، عالم ملکوت پر بھی اقتدار اللہ کا، دونوں پر اس کا یکساں اقتدار۔ وہ خود جسم نہیں رکھتا۔ میں نے لفظ کن کے بارے میں یہیں اسی ممبر پہ گزارش کی تھی کہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہ یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے، کیسے کہتا ہے؟ ہماری طرح کہتا ہے، جیسے ہم کہتے سنتے ہیں ویسے ہی وہ کہتا سنتا ہے؟ نہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ہم جس شے سے کہتے ہیں اس شے سے سن نہیں سکتے، ہم جس آلے سے سنتے ہیں اس آلے سے بول نہیں سکتے۔ پروردگار جس واسطے سے سنتا ہے اسی واسطے سے بول سکتا ہے۔ خدا آپ کی فراستوں کو، آپ کی ذہانتوں کو اور پروان چڑھائے۔ بیان حق ہے، بیان توحید ہے، خشک موضوع ہے، خشک ترین موضوع ہے۔ سنے تو سننے والے کہ دیکھیں مکتب حسینی میں بیٹھنے والے کیسے کیسے موضوعات کی کیسی کیسی لذت لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تک بات آ گئی تو اب ایک گریز کے ساتھ باقی بحثیں آپ کا چھوڑیں، مطالعہ کیجیے گا، سوچیے گا، اور جہاں دشواری پیش آئے، یعنی کتاب کی عبارت سمجھ میں نہ آئے یا خطیب کا فقرہ سمجھ میں نہ آئے یا آپ کی فکر خود الجھنے لگے وہاں کیا کیجئے گا؟ وضو کر کے مصلی بچھا دیجئے گا. پروردگار پروردگار ہمیں کون علم دے گا؟ علم تو تیری صفت ہے. علم کہیں کتاب میں ہوتا ہے؟ کتاب میں نہیں ہوتا علم. اسی لیے کوئی لاکھ اٹھا کے کتاب لے کے چلا جائے مگر اسے علم نہیں نصیب ہوگا. کہیں کتاب میں علم نہیں ہوتا. کتاب میں سیاہی ہوتی ہے, کتاب میں روشنائی ہوتی ہے, کتاب میں ورق ہوتا ہے, کاغذ ہوتا ہے, کتاب میں کچھ نقش بنے ہوتے ہیں, کچھ لکیریں, کچھ نقطے, بس کتاب میں علم نہیں ہوتا. اسی لیے کتاب لے لینے والوں نے بھی جب بھی مشکلیں پڑی تو گئے کہاں؟ چاہیں یا نہ چاہیں جانا پڑتا ہے باب علم کے. کتاب سمجھ میں نہ آئے, تقریر سمجھ میں نہ آئے, ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی لکھے ہوئے معنی سمجھ میں نہ آئے, تو پھر کیا کریں؟ مصلی بچھائیے, گرا میں باندھ لیجئے. یہ بات ملا صدرہ بہت بڑے فلسفی ہیں, انہوں نے اسفار میں ایک سے زائد مقام پر اپنا تجربہ لکھا ہے. کہا یہ بحث میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو میں قم پہنچا, معصومہ قم کے حرم میں قبر مبارک کے پاس مصلی بچھا دیا, دو رکعت اللہ کی نماز پڑھی, صاحب قبر کا واسطہ دیا اور وہ فلسفیانہ مضمون روشن ہو گیا. روشن روشن ہو گیا ملا صدر روشن. اور یہ نہ جانے کتنے علماء کا, کتنے طالب علموں کا تجربہ ہے. تو جب کوئی علمی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو کس سے پوچھیں؟ خود علم جس کی صفت ہے. علم صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ عالم ہے, وہ علیم ہے, وہ شاہد ہے, وہ شہید ہے, وہ لطیف ہے, وہ خبیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. یہ عالم ہونا, علیم ہونا, شہید ہونا, بصیر ہونا, سمیع ہونا, یہ سب اس کے علم کے استعارے ہیں. علم اس کی صفت ذات ہے. تو جس کی صفت, اسی سے التماس, اسی سے درخواست, پروردگار ہمیں علم کون دے گا؟ اور خود قرآن مجید میں اس نے وعدہ کیا ہے. کیا کہا ہے وعدہ؟ سورہ بقرہ کے آخر میں, بالکل آخر میں قرآن مجید کی جو طویل ترین آیت ہے, اس آیت میں ایک چھوٹا سا فقرہ ہے, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم اللہ کا خوف کرو, اللہ کا لحاظ کرو, اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں تعلیم دے گا. کون تعلیم دے گا؟ اللہ تعلیم دے گا. کون تعلیم دے گا؟ اللہ. اتقوا اللہ, اللہ کا لحاظ کرو, ویعلمکم اللہ, اللہ تمہیں تعلیم فرمائے گا, علم دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. توجہ فرمائیے. تو کتاب میں علم نہیں ہوتا, اللہ سے علم ملے گا. قلم میں بھی علم نہیں ہوتا, قلم کو اللہ نے واسطہ قرار دیا. علامہ, علامہ میں فاعل ہے خدا, بالقلم مفعول ہے انسان, اور یہ بالقلم یہ ہے واسطہ. کہاں کہاں وسیلے کا انکار کرو گے؟
میں پھر عرض کروں گا بس میں علماء تشریف فرمائیں ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرمائیں اور علماء تشریف فرمائیں. میں تمام اپنے ساتھیوں کا نام ممبر سے اگر لینا شروع کروں تو مجلس میں ایک الگ باب قائم ہو جائے گا. تو دانشور حضرات ہیں, علماء ہیں, طالبان علم ہیں, اس لیے ان حضرات کو دیکھ کر میری طالب علمانہ رگ جو ہے پھڑکنے لگتی ہے, اکثر کہتا ہوں, اور وہ اس لیے تاکہ ہم آپ دونوں مل کر جستجو کریں, جستجو کریں. جب بھی جستجو میں کہیں تھکن کا احساس ہو بس مسلح بچھا دیجئے, ٹھیک ہے. پروردگار شرح صدر فرماتا ہے, مسائل کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ جو مسئلہ یہاں اس وقت سامنے آ گیا کہ یہاں ہے تبارکہ وہاں ہے سبحانہ, اس کے کیا معنی ہے؟ بلا وجہ تھوڑی آٹھ دن تک میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی یاد دہانی کراتا رہا. سبحانہ میں بھی ساری صفات سلبیہ سمٹی ہوئی ہیں اور تبارکہ میں صفات ثبوتیہ سمٹی ہوئی ہیں. جب ملک کی بات ہوئی تو تبارک الذی بیدہ الملک کہا, اور جب ملکوت کی بات ہوئی تو سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء فرمایا. چونکہ ملکوت مادی نہیں ہے, غیر مادی عالم ہے, تو وہاں مادیات اور مادے اور مادیات کی نفی لازمی ہے, جسم و جسمانیت کی نفی لازمی ہے, مکان و مکانیت کی نفی لازمی ہے, زمان و زمانیات کی نفی لازمی ہے. اگر یاد آئے تو میں بس اشارہ کر دوں کہ یہ سبحانہ اور کہاں کہاں آیا ہے. ہر اس جگہ جہاں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ انسان خدا کو جسم سمجھنے لگے, خدا کو ایک جہت میں قرار دے دے, خدا کو ایک مکان اور محل میں قرار دے دے, وہاں پروردگار سبحانہ کا کلمہ استعمال فرماتا ہے. اسی لیے یہاں جب ملکوت کی بات ہوئی اور اس سے پہلے کہا گیا بید ہی, ید کا کلمہ آیا, تو اس سے پہلے کہا سبحانہ, بالکل ویسے ہی جیسے معراج کا تذکرہ جہاں ہوا, اسراء کا تذکرہ جہاں ہوا, کس طرح ذکر کیا ہے پروردگار نے؟ سورہ مبارکہ اسراء کا مطلع یاد ہے نا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. آیت شروع ہوئی سبحانہ سے, چونکہ معراج پیغمبر کا تذکرہ تھا. پیغمبر کو یہاں اس دنیا میں لوگوں نے جسم کے ساتھ دیکھا, پیغمبر کو مکان میں دیکھا, پیغمبر کو زمان میں دیکھا, پیغمبر کے وجود مبارک و مقدس کو حدود زمان و مکان میں دیکھا, آپ کی شخصیت کو ایک محدود اسٹیج پر دیکھا. اب اس بندے کو پروردگار لے جا رہا ہے ایک خاص سفر پر, تو یہ نہ سمجھا جائے کہ جیسے یہ ہیں ویسا ہی وہ ہے, وہ بھی جسم رکھتا ہے, وہ بھی مکانی ہے, وہ بھی زمانی ہے, وہ بھی ایک جہت میں ہے, وہ بھی ایک سمت میں ہے. سمت کو, جہت کو, مکان کو, زمان کو, جسم کو, جسمانیت کو, اس سب کی نفی کرنے کے لیے, یعنی صفات سلبیہ کو ذہن نشین کرنے کے لیے کلمہ سبحانہ استعمال ہوا. وہاں سبحانہ استعمال ہوا, یہاں بھی ملکوت کا بیان ہوا تو سبحانہ استعمال ہوا, اور ملک کا بیان ہوا تو تبارکہ استعمال ہوا. اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, گفتگو دقیق ہے, پیچیدہ ہے, تہدار ہے, اس لیے بس گفتگو کو تیزی سے آگے بڑھاؤں گا. ملک خدا کے حدود میں مرئی چیزیں جو کچھ بھی ہیں سب شامل, جو نامرئی چیزیں ہیں وہ سب شامل, اس کا اقتدار بالکل برابر سے دونوں عوالم پر قائم ہے, اور اس وہ اپنے اقتدار کے بیان کے لیے لفظ ید کا استعمال کرتا ہے.
وہ کہتا ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء تبارک الذی بیدہ الملک. سبحانہ اور تبارکہ کا فرق تو سمجھ میں آ گیا, اب ید دونوں میں مشترک کیوں ہے؟ سبحانہ الگ ہے, تبارکہ الگ ہے. سبحانہ کا اپنا عالم, تبارکہ کا اپنا عالم. ادھر ملک کا اپنا عالم, ملکوت کا اپنا عالم, لیکن یہ ید دونوں میں جوں کا توں کیسے شریک ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس خالق نے ملک سے ملکوت تک اپنے ملک کو, اپنی سلطنت کو, اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ایسے مخلوقات بھی بنائے ہیں جن میں ملک کی صفتیں بھی ہیں, ملکوت کی صفتیں بھی ہیں. بس آپ ساتھ دیتے رہیں اور بات آگے بڑھتی رہے اس لیے تاکہ یہ عنوان کسی حد تک شروع تو ہو جائے. ملک خدا اور حسین, ملک خدا میں ملک بھی شامل ہے ملکوت بھی شامل ہے. تو ملک اور ملکوت دونوں کو, دونوں پر اقتدار الہی نافذ کرنے کے لیے ایسے وجودات مقدسہ ہونے چاہیے جن میں ملکی صفات بھی ہوں, ملکوتی صفات بھی ہوں. اب بالکل صاف صاف جملے میں عرض کر دوں, اسی لیے جب ہم محمد عربی اور اہل بیت محمد کا اقتدار بیان کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہم ان میں الوہیت کی صفتیں شامل کر رہے ہیں. نہیں نہیں, ہم ان میں الوہیت کی صفتیں شامل نہیں کر رہے ہیں, ہم ملک و ملکوت کی صفتیں جمع کر رہے ہیں. ہم محمد میں الوہی صفتیں نہیں دیکھتے, مگر یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان میں ملکی صفت بھی رکھی ہے, ملکوتی صفت بھی رکھی ہے. تو ان کی فضیلت دونوں پر قائم ہے, ملکی حقائق پر بھی, ملکوتی حقائق پر بھی. کیونکہ جو صرف ملکی ہے وہ صرف ملکی ہے. محمد کے سامنے آئے گا تو وہ صرف ملکی ہے, محمد ملکی بھی ہے ملکوتی بھی ہے. جو صرف ملکوتی ہے وہ محمد کے سامنے آئے گا تو پھر بھی محمد کی فضیلت قائم ہے, اس لیے کہ وہ صرف ملکوتی ہے, محمد ملکوتی بھی ہے ملکی بھی ہے. اسی لیے جملہ عرض کر دوں, محمد عربی وہ حقیقت ہے کہ جس کے سامنے نہ کوئی انسان آ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے. محمد زمین, محمد عربی, محمد ہاشمی, محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واسطہ فیض الہی ہے جس کے واسطے سے پروردگار کا حکم نافذ ہوتا ہے, ملک پر بھی ملکوت پر بھی. اگر ملک خدا میں محمد کی حیثیت سمجھ میں آ جائے تو حسین کی حیثیت سمجھنا دشوار نہیں ہے. ملک خدا میں محمد کی کیا حیثیت ہے؟ واسطہ فیض الہی ہے محمد. پھر سنیے گا، ہم محمد میں الوہی صفتیں نہیں دیکھتے، ہم محمد میں دیکھتے ہیں کہ ملکی صفتیں بھی ہیں، ملکوتی صفتیں بھی ہیں. یہ وہ واسطہ فیض حق ہے جس کے واسطے سے اس حق سبحانہ وتعالی کا حکم ملکوت پر بھی نافذ ہوتا ہے، ملک پر بھی نافذ ہوتا ہے. اس کا اقتدار بواسطہ محمد، بوسیلہ محمد ملک پر بھی قائم ہے، ملکوت پر بھی قائم ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر جہاں جہاں پیغمبر کہیں یہ میرا نفس ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہی حدیث ملک خدا میں حسین کے اقتدار کو بھی بیان کرتی ہے. صلوات رسول محمد و آل محمد. ملک پر بھی محمد کا اقتدار ہے، ملکوت پر بھی. انسان بھی محمد کے غلام ہیں، فرشتے بھی غلام. اور جس طرح فرشتے اور جن و انس و ملائکہ سب خدمت گزار مصطفیٰ ہیں، اسی طرح سب خدمت گزار علی مرتضیٰ ہیں، اسی طرح سب خدمت گزار فاطمہ زہرا ہیں، اسی طرح سب خدمت گزار حسن مجتبیٰ ہیں، اسی طرح سب خدمت گزار حسین ہیں. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش تو کریں. بغیر برہان، بغیر دلیل، بغیر استدلال رد نہ کیجیے. بغیر دلیل کے کسی علمی حقیقت کا رد کر دینا بھی شرک ہے. شرک کی تعریف سمجھیں. حسین، ملک خدا میں اقتدار حسین. ملک خدا اور حسین کا رشتہ تب سمجھ میں آئے گا جب ملک خدا میں مصطفیٰ کا رشتہ سمجھ میں آ جائے، ملک خدا میں مرتضیٰ کا رشتہ سمجھ میں آ جائے. ہاں، نبوت ختم ہے مصطفیٰ پر. جو بعد محمد ابن عبداللہ کسی کی نبوت کا قائل ہو وہ بھی کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو بھی بعد محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کی نبوت کا قائل ہو کافر ہے. علی نبی نہیں ہے، حسن اور حسین نبی نہیں ہے. علی کو نبی کہہ کر آپ علی کی فضیلت تھوڑی بیان کر سکتے ہیں. علی علی ہیں، نبی نبی ہیں، محمد نبی ہیں. نبوت ان پہ خاتم، رسالت ان پر تمام. وہ ہیں امام المرسلین، وہ ہیں خاتم النبیین. لیکن اس کے ساتھ انہیں ایک عہدہ اور حاصل ہے، امامت اور نبوت کا عہدہ، اور امامت اور ولایت کا عہدہ. پیغمبر کے زمانے میں کون ہے امام کائنات کا؟ نبی رسول ہیں امام کوئی اور نہیں؟ نبی رسول ہے، نبی اور رسول محمد ہیں، ولی کوئی اور ہے؟ ممکن ہے یہ بات؟ رسول، نبی، ولی، امام سب ایک ذات ہے. کون؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، بات یہ آگے بڑھتی ہے کہ نبوت محمد پر ختم, رسالت محمد پر ختم. کیا امامت کے ختم ہونے کا بھی اعلان کیا ہے؟ ولایت کے ختم ہونے کا بھی اعلان کیا؟ نہیں کیا, بلکہ اس کے برعکس نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کیا, ولایت کے جاری رہنے کا اعلان کیا. وہ ولایت جو ذات مصطفیٰ میں تھی, وہی ولایت جاری ہوئی ذات مرتضیٰ میں. من کنت مولا فہذا علی مولا کے یہی معنی ہے, اور کوئی معنی نہیں ہے. جو ولایت, جو اقتدار, وہ حاکمیت جو حضرت حق سبحانہ و تعالی نے ملک و ملکوت پر مصطفیٰ کو عطا کی تھی, وہ حاکمیت جو حق سبحانہ و تعالی نے اللہ نے ملک و ملکوت پر محمد کو عطا کی تھی, وہ حاکمیت, وہ ولایت, وہ مولائیت, اس کے جاری رہنے کا اعلان ہو رہا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس پر میں اللہ کی طرف سے حاکم ہوں, اب اس کے بعد میرے بعد علی حاکم ہیں. نبوت ختم ہو رہی ہے, ملک خدا نیست و نابود تھوڑی ہو رہا ہے. نبوت ختم ہو رہی ہے, رسالت ختم ہو رہی ہے, وحی کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے, لیکن ملک خدا باقی ہے. اور جب تک ملک باقی ہے تو ملک چلانے والوں کی ضرورت پڑے گی. اس لیے کہا دیکھو نبوت ختم ہے, رسالت ختم ہے, آخری وحی مجھ پر آ گئی, کتاب آخری آ گئی, قرآن آخری کتاب ہے. مگر یہ بڑا اقتدار جو مجھ کو اللہ نے دیا ہے, جب تک یہ قائم ہے اللہ کا ملک, اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. من کنت مولا فہذا علی مولا, میرا اقتدار جہاں جہاں ہے, علی کا اقتدار وہاں وہاں ہے. یہ اقتدار کا جو سلسلہ ہے, اور یہ سلسلہ نہ قلعہ چاہتا ہے, نہ محل چاہتا ہے, نہ تخت چاہتا ہے, نہ تاج چاہتا ہے. جیسی انوکھی ذات باری ہے, ویسا ہی انوکھا اس کا نظام حکومت ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سر پہ جب تک تاج ہے بادشاہ ہیں, تاج اتر جائے تو بادشاہ ختم, جب تک تخت زیر قدم ہے تو بادشاہ ہیں, قدم کے نیچے سے تخت سرک جائے تو بادشاہ ختم. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تخت اور تاج کی محتاج نہیں ہیں. ان کا طرز حکمرانی جدا ہے, ان کا طرز حکمرانی جدا ہے. یہ باب میں نے کہا شروع کر رہا ہوں, آج گفتگو ختم تھوڑی ہوگی. یہ آپ کا کام ہے کہ اس پر مسلسل مطالعہ کرتے رہیں, اور عمل کی نیت سے. عمل کیا؟ عمل کیا؟ پروردگار اپنے ملک کا ہمارے سامنے تعارف کرا دے, اور ہمیں اس ملک کا اچھا شہری بنا دے, کہ ہم تیرے کسی حکم کو پامال نہ کریں, تیری کسی مرضی کے خلاف نہ جائیں, تیری پسند کی خلاف ورزی نہ کریں, جو تیری پسندیدہ چیزیں ہیں انہیں ہم بھی پسند کریں, جو تیری ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے ہم بھی پرہیز کریں. اس طرح سے ملک خدا کا علم حاصل کریں, اور ملک خدا کے حکمرانوں کا علم حاصل کریں. یہ انبیاء اپنے اپنے دور میں ملک خدا کے حکمران ہیں. مگر یہ ایک نظام عجیب ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد.
ہمارے استاد گرامی قدر علامہ آیت اللہ شیخ محسن عراقی مدو اللہ العالی، پروردگار ان کے مراتب کو بلند فرمائے، ان کے دست و بازو کو قوی فرمائے، اور امت کو ان کے علم و عرفان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید میں نظریہ امامت کی، جس میں تحقیق فرمائی ہے. بہرحال بہت سے علماء نے اور بھی اس موضوع پر لکھا ہے، بہت سے افراد یہ باور کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں امامت کا انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے، لیکن ایک آیت بھی کسی چیز کے بارے میں ہو تو کافی ہوتی ہے بات. یہاں تو ایک سے زیادہ آیتیں موجود ہیں، اور سب سے واضح بیان اسی ایک آیت میں سامنے آ جاتا ہے جو جناب ابراہیم کے تعلق سے ہے. سورہ بقرہ ہی میں ہے، سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر 124 ہے غالباً. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم کی آزمائش کی، امتحان لیا، مبتلا کیا انہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں کامیابی حاصل کی. تو حق نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. ہم آپ کو ادارہ، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی جاب، کوئی ڈیزگنیشن کریٹ کریں، کوئی منصب بنا دیں تو بن جاتا ہے. اللہ جب بنا رہا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ کیسے فرما سکتے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعلون، میں بنا رہا ہوں. انی جاعلو کا، میں بنا رہا ہوں تمہیں کیا؟ للناس اماما، انسانوں کے لیے امام. اب پروردگار یہ امام کیا بنا رہا ہے تو؟ تو وہیں اسی آیت میں امامت کی وضاحت ایک اور انداز سے ہوئی. پروردگار نے فرمایا یہ میرا خاص عہد ہے. عہد الہی، امامت عہد الہی ہے، عہد الہی ہے. ہم بھی کچھ اور تو نہیں کہتے، آیت ہے نا قرآن کی. اور پھر یہ ایسا عہد ہے، ایسا عہدہ ہے کہ جب نبوت کی بات تھی تو جناب ابراہیم کی ایک دعا اور ہے کہ پروردگار مبعوث فرمانا ایک پیغمبر. لیکن یہاں جب امامت کی بات ہوئی تو ایک کی بات نہیں کی انہوں نے. قرآن کیا فرمایا؟ جب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، کہا ومن ذریتی، اور میری آل سے، میری ذریت سے، میری نسل سے. تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا، یعنی جو معصوم ہوں گے انہیں امام بناؤں گا. یہ جو امام حسین علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ امام لگتا ہے نا، یہ کسی اور معنی میں امام نہیں ہے. جیسے آپ کسی کو بھی امام کہہ دیں ایسے ہی حسین کو امام کہیں، یہ گستاخی ہے. آپ اس قرآنی مفہوم میں امام کہیں گے، اس الہی مفہوم میں امام کہیں گے. حسین امام ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں ابراہیم امام ہے. تو اگر جس مفہوم میں ابراہیم امام ہیں اس مفہوم میں حسین امام ہیں، تو ملک خدا میں حسین کی حیثیت نور روشن ہو جاتی ہے. ملک خدا میں حسین کی حیثیت کیا ہے؟ بس گفتگو سمیٹوں ہوں، مگر آپ کے ہوم ورک کے لیے ایک آیت کی طرف اور اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جانا. کچھ لوگ اہل بیت پیغمبر سے اسی بات پر حسد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں.
یہ وہ الزام نہیں ہے جو آپس میں عورتیں ایک دوسرے کو دیتی ہیں, تمہیں مجھ سے بڑی جلن ہے, تمہیں مجھ سے بڑا حسد ہو گیا ہے. نہیں, یہ لفظ حسد میں نہیں استعمال کر رہا ہوں, قرآن نے استعمال کیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. سورہ مبارکہ النساء میں ہے غالباً, اگر میرا حافظہ اس وقت صحیح کام کر رہا ہے, سورہ النساء میں ہے کہ کیا لوگوں سے حسد کرتے ہیں یہ لوگ, کیا ان لوگوں سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے سرفراز کیا ہے. بات ابھی نہیں, آگے چلیے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی اور حکمت عطا کی. بات یہی ختم نہیں ہوئی. وآتیناہم ملکاً عظیماً, اور ہم نے ملک عظیم عطا کیا ہے. اگر یہ ملک سمجھ میں آ جائے تو ملک خدا میں حسین سمجھ میں آ جائے. اللہ اعلان کر رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا, آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا. وہاں ابراہیم نے اپنی آل کے لیے امامت طلب کی, وہاں معصوم جو آل میں معصوم ہوں گے, خطا کار نہیں ہوں گے, ظالم نہیں ہوں گے, ان کو امامت دینے کا, عہدہ الہی دینے کا وعدہ کیا گیا صاف صاف, ایکسپلیسٹلی یہ بیان ہے. اس سے زیادہ واضح کیا بیان ہوگا. اور یہاں ملک عظیم عطا کرنے کا اعلان, سورہ دہر پڑھ لیجئے, وہاں ملک کبیر عطا کرنے کا اعلان. اس عظیم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا, اس کبیر و اکبر نے انہیں ملک کبیر عطا کیا. اللہ نے اپنے ملک کی کا اقتدار حسین کو عطا کیا ہے. تم کچھ بھی کر لو, نہ حسین سے اقتدار لے سکتے ہو نہ حسین والوں سے. ملک خدا اور حسین, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ملک ہے, اسی کے لیے ملکوت ہے. لیکن اس نے اپنے ملک و ملکوت پر اپنی حکومت نافذ کی ہے اپنے بنائے ہوئے اپنے مخلوق بندوں سے جو واسطہ فیض الہی ہیں. یہ واسطہ فیض الہی سمجھ میں آتا, وہ شرک سمجھ میں آنے لگتا. یہ شرک ہو گیا, کفر ہو گیا, بدعت ہو گئی, قیامت ہو گئی, قتل کرو انہیں. محمد تک وحی بھیجنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو واسطہ بنایا, یہ شرک نہیں ہے. وحی کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک فیض الہی ہے. وحی یعنی علم الہی, ہدایت الہیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جانب سے علم اور ہدایت اور رہنمائی اور حکم کے اسرار و رموز اپنے بندے کو تعلیم فرما رہا ہے, افاضہ فرما رہا ہے, عطا فرما رہا ہے. اس عطا میں بیچ میں جبرائیل کو رکھا, یہ شرک ہے؟ نہیں. جبرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ, خود محمد کو تسلیم نہیں کرتے. میں بحثوں کو پھیلانا نہیں چاہتا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہی بات کہ دل اگر پہلے ہی سے صنم آشنا ہو, تو کیا کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے.
ہر ایک کو قبول کر لیں گے, محمد کو قبول نہیں کر سکتے, ہر ایک کو قبول کر لیں گے, آل محمد کو قبول نہیں کر سکتے. بس اسی کیفیت کا نام تو ہے ناصبی ہونا. ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, آپ خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لیجئے گا. محمد اگر دل میں جگہ نہ پائیں, آل محمد اگر دل میں جگہ نہ پائیں, اسی کا نام منافقت ہے, اسی کا نام ناصبیت ہے, اسی کا نام تکبر ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. بس گفتگو تمام کی میں نے, ختم. اب طاقت ہی نہیں ہے, پڑھ کیا پاؤں گا. حسین ملک خدا کا وہ حکمراں ہے, وہ بادشاہ ہے, جس کی بادشاہت کا بعض اہل باطن اور اہل صفا نے اعتراف کیا ہے یہ کہہ کر شاست حسین, بادشاہ است حسین. یہ اعلان شاعری نہیں ہے, یہ ملک خدا میں حسین کے اقتدار کا اعتراف ہے. بس گفتگو ختم ہو گئی. آج 9 محرم ہے, اس ادا خانے میں آج آخری مجلس ہے. طاقت میری ختم ہو چکی ہے, مگر آج کم سے کم مجھے 2 شہادتوں کا بیان کرنا ہے. ایک, وہ سب سے بڑی قربانی حسین کی جو بظاہر بہت چھوٹی نظر آتی ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. روز عاشورہ صبح سے جو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا, اصحاب, انصار, اجزاء, اقربا, جوانان بنی ہاشم, سب قربانیاں پیش کرتے رہے. اور جب بڑوں میں کوئی نہیں رہ گیا تو حسین ایک مرتبہ میدان میں آئے اور انہوں نے اتمام حجت کے لیے استغاثہ فرمایا, هل من ناصر ينصرنا هل من مغیث یغیثنا. درمیان میں ایک فقرہ کہتا چلوں تاکہ علمی ابہام و اشکال کا یہیں سد باب ہو جائے جو معرفت نہیں رکھتے, جو نادان ہیں وہ کہیں گے دیکھیے ابھی تک یہ فضائل ہو رہے تھے اور یہ حسین کو ملک خدا کا بادشاہ کہہ رہے تھے. ملک خدا کا بادشاہ اتنا بیچارہ ہو گیا, بےکس ہو گیا, اقتدار اس کا نہیں ہے کہ وہ مدد مانگ رہا ہے. قرآن پڑھیے, قرآن نے آپ سے قرض مانگا ہے, اللہ نے قرض مانگا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. اس مقام کو کیسے حل کریں گے آپ؟ اللہ محتاج ہے, اللہ محتاج ہے. وہ آپ جیسے پست فطرتوں سے قرض مانگ رہا ہے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو کون ہے جو قرض دے؟ نصرت طلب نہیں کی ہے اللہ نے؟ کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے؟ انصار اللہ کی بات نہیں ہے قرآن میں؟ اللہ نے جس طریقے سے قرآن میں قرض مانگا ہے اور ناس نصرت طلب کی ہے, اسی طرح حسین ترجمان حق ہے. حسین نصرت طلب کر رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. هل من ناصر ينصرنا, ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے؟ هل من مغیث یغیثنا, کوئی فریاد رس ہے جو ہماری فریاد پر فریاد رسی کرے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی مگر خیمے سے رونے کی آواز آئی. حضرت تشریف لائے, در خیمہ پر آئے, بہن زینب
میں زندہ ہوں ابھی رونے کا کیا سبب ہے؟ بی بی نے کہا بھیا آپ کو معلوم ہے پچھلے 3 دنوں سے 3 راتوں سے اصغر کی کیا کیفیت ہے؟ پیاس سے، گرمی سے، بھوک سے اتنا نڈھال ہے اصغر کہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، مگر جیسے ہی آپ نے حل من ناصرین ینصرنا کہا اس بچے نے تڑپ کے خود کو جھولے سے گرا دیا اور اب ماں کے آغوش میں بھی قرار نہیں ہے، اسے تڑپ رہا ہے بچہ جیسے آپ کی آغوش میں جانا چاہتا ہے۔ آقا حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ حسین علیہ السلام نے بچے کو اپنی گود میں لیا، میدان کی طرف آئے، مگر آنے کا انداز یہ تھا کہ دامن آبا سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن حسین قرآن ناطق کا یہ پارا لے کے آ رہے تھے۔ آئے میدان میں ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے اتمام حجت کے لیے، پہلے خود فرمایا اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو یہ شیرخوار بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ شیرخوار بچہ تو دنیا کی کسی شریعت میں کسی قانون میں گناہگار نہیں ہوتا، اور اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ اس کے بہانے سے پانی لے کر میں پی لوں گا تو تم خود آ کر اسے پانی پلا دو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، ارباب مقاتل نے یہ جملے بھی نقل کیے ہیں، ممبروں سے یہ جملے ادا ہوتے رہے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ بچے کی طرف دیکھا اور کیا کہا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم حجت خدا کے فرزند ہو، بیٹا اپنی پیاس کا خود اعلان کر دو۔ کہتے ہیں کہ اس بچے نے اپنا مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف موڑا، ادھر رخ کیا، سوکھے ہوئے ہوٹوں پر خشک زبان پھیرنا شروع کی، یہ ایسا مرقع تھا کہ پتھر دل بھی پگھل کے رہ گئے۔ کہتے ہیں اشقیا تڑپ گئے، منہ پھیر کر گریا کرنا شروع کیا، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے اس بچے کو پانی پلا دینا چاہیے، مگر عمر سعد لعین نے ایک مرتبہ حرملہ بن کاہل اسدی کی طرف دیکھا اور کہا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو